بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 3 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دریائے سندھ سے دریائے آمو تک یاداشتیں تاریخ کی سلگتی راہوں میں مشاہدات و تجربات کا ایک رومانوی سفر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں سید زید زمان حامد. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 3 سنتے ہیں. کیونکہ بند دروازوں اور تاریخ راہدانیوں میں گزرے واقعات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہوتا, میں نے اپنی یاداشتیں پہلے کیوں تحریر نہیں کی. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. سن 1992 کے بعد سے میں ایک ذاتی کاوش میں مگن رہا تھا تاکہ جہاد اور مجاہدین کے ساتھ برسوں کی رومانوی وابستگی کے باعث بنجاروں کے سے انداز میں گزری زندگی کو پھر سے تنکا تنکا کر کے اکٹھا کر سکوں. میں نے اس زمانے میں کراچی سے راولپنڈی کی جانب ہجرت کی اور شدت سے یہ محسوس کیا کہ رب کریم نے مجھے جن 3 محبت کرنے والے بچوں سے نوازا ہے, اب انہیں ان کے کھوئے ہوئے باپ سے ملا دیا جائے. کئی برس تک میرا خاندان انتظار کی سولی پر لٹکا صبر اور خاموشی سے میری راہ تکتا رہا تھا. اگرچہ میں سن 1992 کے بعد کبھی افغانستان نہیں گیا, تاہم میں نے اس زمانے میں افغان مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے بہت کچھ لکھا ہے کہ جس میں کچھ تحریریں قومی اخبارات کی زینت بھی بنی. اس سے ایک طرف تو میرے مقاصد کو تقویت ملی تو دوسری طرف مجھے حوصلہ بھی حاصل ہوا کہ میری تحریریں اس قابل ہو چکی ہیں کہ انہیں پڑھا اور شائع کیا جا سکے. اس وقت سے ہی ایک باقاعدہ سوانح کا ارادہ میرے ذہن میں پروان چڑھ رہا تھا, لیکن گزشتہ چند برس میں جہاں پاکستان کے لیے خطرات ڈرامائی انداز میں بڑھتے گئے, وہیں میری اس خواہش میں بھی اضافہ ہوتا گیا کہ میں اس مسئلے کے ایک اہم پہلو کو مکمل طور پر دنیا کے سامنے لے آؤں. یہ ایک ایسے نوجوان کے تجربات, مسافتوں اور مشاہدات کی کہانی ہے کہ جسے قسمت کی ہوائیں اڑا کر طوفان کے درمیان چھوڑ گئیں, اور اس نے اس عظیم دور کے واقعات کو نہ صرف رقم کیا بلکہ ان میں اپنا حصہ بھی ڈالا. سو یہ قصہ ہے آفاق کی ایک ایسی کاریگری کا جو بیک وقت پر آشوب بھی ہے اور سخن آرا بھی, جس میں بے یقینی کے رنگ بھی ہیں اور بے ثباتی کے نگار بھی, جس میں میں ہوں اور ایک ایسی تاریخ بھی کہ جس کے مورخ نے اسے یادوں پہ نقش کیا اور خونے دل سے سینچا. یہ تاریخ کے جملے کے آخر میں لگا وہ نقطہ ہے کہ جسے قدرت نے کھینچ کر لکیر بنایا, ایک ایسی لکیر کہ جو دریائے سندھ سے دریائے آمو تک کھینچی ہوئی ہے. سید زید زمان حامد, راول پنڈی, اکتوبر سن 2011, بمطابق ذکر سن 1432 ہجری. صفحہ نمبر 24 پر ایک پہاڑی, خوبصورت ہریالی پہاڑی سلسلے کی تصویر ہے جس میں 4 افراد رائفل تانے پہاڑوں کی طرف رواں نظر آ رہے ہیں. باب نمبر 2, پشاور, پہلا نشان منزل. انجینئر حکمت یار کراچی آ رہے ہیں. ڈاکٹر ہاشم کا یہ جملہ سنتے ہی میں چونکا. کیا تم ان سے ملنا چاہو گے؟ اس کی اس خوش کن پیشکش سے انکار ممکن ہی نہیں تھا, اور میرے چہرے پہ اسباب دیکھتے ہوئے ہاشم نے فراخ دلی سے ایک اور پیشکش داغ دی. کل 4 بجے تیار رہنا, میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا. ہونے والی ملاقات کی سنسنی مجھے ابھی سے اپنی رگوں میں محسوس ہو رہی تھی. پورے ایک برس انتظار کے بعد بالآخر وہ لمحہ آن پہنچا جس کا میں منتظر تھا. انجینئر گل بدین حکمت یار افغان جہاد میں حزب اسلامی دھڑے کے سربراہ تھے. وہ ایک پرجوش پشتون اور ان چند افغان طلبا میں سے تھے جو روس کے افغانستان پر حملہ کرنے سے قبل سن 1975 میں پاکستان آئے تھے تاکہ کابل میں اشتراکی حکومت کا خاتمہ کیا جا سکے. اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے کابل میں بڑھتے ہوئے روسی اثر و رسوخ کو ہمیشہ مشکوک انداز میں دیکھا اور اس کے علاوہ کابل کی اشتراکی حکومت کی جانب سے پاکستانی قبائلی علاقوں میں پشتون علیحدگی پسندوں کی حمایت بھی بھٹو کے لیے ناگوار تھی۔ بھٹو خاصی حد تک ایک جرات مند آدمی تھا اور اس کی یہ خوبی اس کے انجام دیے ہوئے کئی امور میں واضح نظر آتی ہے۔ اس نے پاکستان کے جوہری پروگرام کا آغاز کیا اور لا محالہ امریکیوں کی ناگواری مول لی۔ دوسری جانب اس نے افغانستان میں اشتراکیت کے خلاف تحریک کی منصوبہ بندی اور آغاز بھی کیا، جس پہ روسی حکمران بھی اس سے نالا تھے۔ حکمت یار ان دنوں کابل کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں طالب علم تھا اور ایک سیاسی طور پر متحرک اسلامی تحریک کارکن بھی، جس کی نظریاتی اساس مولانا مودودی، سید قطب اور حسن البنا جیسے اسلام پسند سیاسی مفکرین کی تعلیمات پر رکھی گئی تھی۔ حکمت یار کا دوسرا معروف ساتھی وادی پنشیر سے تعلق رکھنے والا ایک تاجک نوجوان تھا، احمد شاہ مسعود۔ حکمت یار مسعود اس اسلامی تحریک سے تعلق رکھنے والے چند دیگر افغان نوجوان پاکستان آئے اور چراٹ کے علاقے میں پاک فوج سے تربیت حاصل کی۔ چراٹ پشاور کے نواح میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو کہ پاک فوج کے اعلی ترین کمانڈو یونٹ اسپیشل سروس گروپ SSG کا مرکز ہے۔ یہ نوجوان بنیادی فوجی تربیت حاصل کرنے کے بعد افغانستان واپس چلے گئے اور اپنے متعلقہ علاقوں میں اشتراکیت کے خلاف ایک مسلح جدوجہد کا آغاز کیا، لیکن اس وقت تک افغان باشندے ذہنی اور مالی لحاظ سے اسلام پسندوں کے کہنے پر اپنی ہی حکومت کے خلاف مزاحمت کے لیے تیار نہیں تھے، لہذا ملک بھر میں چند ایک جگہ زور پکڑنے کے باوجود یہ تحریک بغاوت بری طرح ناکام ہو گئی۔ حکمت یار اور مسعود دونوں حکومتی عطاب سے بچنے میں نکلنے میں کامیاب ہوئے اور بالآخر دسمبر سن 1979 میں مزاحمتی تحریک کے آغاز کے بعد اپنے اہم دھڑوں کے سربراہان کے طور پر سامنے آئے۔ تاہم ناکام شورش کے نتیجے میں کابل کی روس نواز حکومت نے اسلام پسندوں سے کسی بھی قسم کا رابطہ رکھنے والے افراد کے خلاف ایک بہرحمانہ آپریشن کا آغاز کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں بہت سے اہم اسلامی رہنما گرفتار اور شہید کر دیے گئے۔ کابل میں موجود کمیونسٹ جماعت اس وقت تک دو شدید مخالف دھڑوں، خلق اور پرچم میں تقسیم ہو چکی تھی اور ان دونوں میں ایک دوسرے کے خلاف شدید منافرت پائی جاتی تھی۔ کابل کی حکومت کے خلاف بار بار بغاوت ہوتی رہی اور مختصر عرصے میں کئی صدور تبدیل کیے جاتے رہے۔ سن 1973 سے سن 1978 تک سردار داؤد خان جمہوریہ افغانستان کے صدر رہے، تاہم انہیں سن 1978 میں مارکسٹ نظریات سے متاثر جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف پاکستان PDPA کی جانب سے بغاوت میں قتل کر دیا گیا۔ ایک چھوٹی سی تصویر میں رات کے قریب ہونے کا وقت ہے اور اس میں دو جو ہے وہ انسان رائفل زمین پر رکھے ہوئے بیٹھے ہیں اور سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان کے بعد سن 1979 میں نور محمد ترکئی کو صدر بنایا گیا، تاہم 14 ستمبر سن 1979 کو وہ بھی حفیظ اللہ امین کے ہاتھوں قتل ہو گیا، جو کہ خود بھی سوویت یونین کی جانب سے افغانستان پر حملے کے دوران دسمبر سن 1979 میں اپنے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ببرک کارمل کو صدر بنایا گیا تاکہ سن 1979 سے سن 1986 تک اقتدار میں رہا نام رہا، تاہم سوویت یونین اس سے بھی تنگ آ گیا اور اس کی جگہ ڈاکٹر نجیب اللہ کو صدارت کے منصب پر بٹھایا گیا، جو کہ سن 1992 تک ملک کا صدر رہا۔ بالآخر ستمبر سن 1996 میں طالبان نے اسے بھی کابل میں پھانسی دے دی۔ سن 1985 تک حکمت یار حزب اسلامی کا سربراہ اور جہاد کے حوالے سے ایک معروف نام بن چکا تھا۔ اب وہ کراچی آ رہا تھا اور مجھے اس سے ذاتی طور پر ملاقات کا نادر موقع مل رہا تھا۔ میں اس حوالے سے بہت پرجوش تھا۔ میری عمر اس وقت 21 برس تھی اور میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اور مجھے ایک ایسے شخص کی طرف سے کسی خصوصی توجہ ملنے کی قطن امید نہیں تھی جو کہ روسی طاقت کے سامنے مزاحمت کی قیادت کر رہا ہو۔ انجینئر صاحب، یہ زید بھائی ہیں اور یہ جہاد میں حصہ لینے کا شوق رکھتے ہیں۔ ستمبر سن 1985 کی ایک گرم دوپہر میں بہت سے طلبا اور صحافیوں کے درمیان گھرے ہوئے ڈاکٹر ہاشم وہاج نے میرا تعارف حکمت یار سے کروایا۔ ڈاکٹر ہاشم ایک افغان طالب علم تھا اور کراچی میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں نے حکمت یار سے نظریں ملائیں، دھیمی سی مسکراہٹ سمیٹے اس کی نگاہ گہری اور دل میں اتر جانے والی تھی۔ ارد گرد موجود مجمع میں پھر سے گم ہو جانے والے پیشتر وہ ٹوٹی پوٹی انگریزی اور نرم لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ پشاور آ جاؤ، ہم تمہیں سرحد پار بھجوا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کراچی میں اپنے ساتھیوں کو میری آمد سے متعلق انتظامات دیکھنے کا اشارہ بھی کر دیا۔ یہ معاملہ تو کچھ زیادہ ہی جلدی نمٹ گیا، میں نے سوچا، اور ساتھ ہی میرے ہچکچاتے ہوئے دل نے ایک مضبوط فیصلہ کر لیا کہ میں افغانستان جاؤں گا۔ حکمت یار سے میری اگلی ملاقات سن 1986 میں موسم بہار میں شمالی وزیرستان میں ہوئی، اور اس مرتبہ مجھے اس کے سامنے اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہ تھی۔ میں مارچ سن 1986 میں یونیورسٹی ٹاؤن پشاور میں واقع حزب اسلامی کے مہمان خانے پہنچا۔ جہاد میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے دنیا بھر سے مسلمانوں کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد یہاں پہنچ رہی تھی۔ پشاور اور اس کے نواح میں مجاہدین کے تمام گروہوں کے بہت سے مہمان خانے موجود تھے۔ میں جس مہمان خانے میں پہنچا وہاں پہلے ہی عرب، افریقہ، ترکی اور مشرق بعید سے تعلق رکھنے والے لگ بھگ ایک درجن نوجوان موجود تھے۔ ان میں سے کچھ تو افغانستان میں جنگ دیکھ چکے تھے اور اب آرام کی خاطر واپس آئے تھے، اور کچھ اس غرض سے یہاں پہنچے تھے کہ انہیں پہلے تربیتی مراکز میں بھیجا جائے۔ ان میں سے زیادہ تر نوجوان اپنے اپنے ممالک میں اسلامی تنظیموں اور تحریک سے منسلک تھے، اور پاکستانی سرحدی حکام یا اپنے ملک کی جانب سے کسی بھی سخت پابندی کا سامنا کیے بغیر بآسانی یہاں پہنچ گئے تھے۔ جہاد اس دور کا فیشن تھا۔ تقریباً تمام امریکہ نواز مسلم حکومتیں جہاد میں حصہ لینے والے نوجوانوں کی مدد کر رہی تھیں، جبکہ دوسری جانب روس کی حلیف حکومتیں جن میں شام، لیبیا اور عراق وغیرہ شامل تھے، جہاد کے غرض سے افغانستان جانے والے نوجوانوں سے بہت سخت پیش آ رہی تھیں۔ ایک طرف تو سعودی عرب جہاد کی نیت سے جانے والے نوجوانوں کو فضائی سفر کے کرائے میں رعایت کی پیشکش کر رہا تھا، تو دوسری جانب شام، لیبیا اور عراق میں جہاد پر جانے والے مجاہدین کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا۔ افغان جہاد میں حیرت انگیز طور پر مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے نوجوان شامل تھے۔ آنے والے دنوں اور مہینوں میں مہمان خانوں اور پھر میدان جنگ میں میری ملاقات یوگوسلاویا، فلپائن، چیچنیا، یہاں تک کہ یورپ اور امریکہ سے تعلق رکھنے والے نو مسلم نوجوانوں سے بھی ہوئی۔ یہ بات بعید الشک تھی کہ افغان جہاد میں عالم اسلام کے ہر مسلم گروپ اور سیاسی تحریک کے لیے ایک رومانوی مقناطیسی کشش موجود تھی۔ اس رومانوی کشش کو بڑی بڑی تشہیری مہمات کے ذریعے قصداً اجاگر کیا جاتا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے متاثر کیا جا سکے۔ نظریاتی سیاسی اسلام کو اشتراکی فکر کے خلاف استعمال کرتے ہوئے امریکہ اور مغربی ممالک کی براہ راست تائید کی وجہ سے ان دنوں پشاور پہنچنا بہت آسان ہو گیا تھا، اور دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان یہاں پہنچے۔ اس وقت میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اب سے کچھ ہی برس بعد ان نوجوانوں اور ان کی اگلی نسلوں کو تمام دنیا میں القاعدہ کا نام دے کر نشانہ بنایا جا رہا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی تصویر میں مختلف ممالک کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں رائفلیں ہیں اور وہ نشانہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیاسی اسلامی تحریک سے تعلق رکھنے والے ان نوجوانوں کو افغانستان بھیجنے سے مغرب اور اس کی اتحادی مسلم حکومتوں کے دو مقاصد پورے ہوئے۔ پہلا یہ کہ اس کے ذریعے وہ افغانستان میں سوویت طاقت کے خلاف جہاد جاری رکھنے کے لیے جذباتی نوجوان مجاہدین کی تازہ کھیپ تیار رکھتے تھے۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ سوویت یونین کب تک افغانستان میں اپنی جنگ جاری رکھے گا اور امریکہ سمیت اکثر مغربی ممالک اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ افغانوں کو جنگی تھکاوٹ سے بچانے کے لیے مجاہدین کو دنیا بھر سے نوجوان خون ملتا رہے تاکہ دشمن کے خلاف ان کے جذبات سرد نہ پڑ جائیں۔ ایک چھوٹی سی تصویر میں ایک طرف بہت سے بچے یونیفارم پہنے ہوئے قطار میں کھڑے ہیں اور دوسری طرف چند قبائلی لوگ کھڑے ہیں اور ان دونوں ٹیموں میں آپس میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ افغان مہاجر کیمپوں میں پڑھائے جانے کے لیے ایک نیا نصاب اور نئی کتب تیار کی گئی کہ جن میں جہاد اور جنگ کے موضوع پر خاص توجہ دی گئی۔ اس نصاب کو تیار کرنا جہاد کی حکمت عملی کا حصہ تھا کہ جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ 80 کی دہائی کے وسط تک افغانستان میں شہید ہونے والوں کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ چکی تھی، جس سے جنگ کے منصوبہ سازوں کے ذہنوں میں اس کے تسلسل کو قائم رکھنے کے حوالے سے خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ مضحکہ خیز طور پر آج جب امریکی خود کو ماضی میں اپنے ہی مرتب کیے ہوئے نصاب پر تربیت پانے والے افغان طالب علموں یعنی طالبان کے نشانے پر پاتے ہیں، تو اب انہی کتب نصابی کتب کو بے ضرر جہاد مخالف مواد سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یقیناً قدرت کا انصاف کرنے کا اپنا ہی انداز ہے۔ اس عمل کے پیچھے دوسرا اہم مقصد یہ تھا کہ مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والے یہ تمام عرب مسلم حکومتیں اپنے معاشروں کو ان عناصر سے پاک رکھنا چاہتی تھیں جو مستقبل میں ان کے لیے اسلامی نظام کا مطالبہ کر کے سیاسی خطرہ ثابت ہو سکتے تھے۔ یہ منصوبہ کافی حد تک کامیاب رہا کیونکہ اس دور میں افغانستان میں ہونے والی اموات میں 20,000 کے قریب عرب اور غیر ملکی مسلمان شامل تھے، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں مزید کسی نہ کسی موقع پر براہ راست جہاد سے وابستہ رہے۔ اس موقع پر اگر میں تمام عالم اسلام سے خود کو رضاکارانہ طور پر جہاد کے لیے پیش کرنے والے ان نوجوانوں کے حوالے سے مختصراً کچھ بیان کرتا چلوں تو مناسب ہوگا۔ ایسا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ موضوع آج تک جہالت یا پھر پتنیتی سے پھیلائے گئے پروپیگنڈے کے باعث غلط طور پر سوچا سمجھا اور بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 80 کی دہائی کے سوویت مخالف عرب مجاہدین کے بارے میں آج عالمی رائے عامہ تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ نوجوان کون تھے؟ ان کے مقاصد کیا تھے؟ کیا یہ واقعی دہشت گرد تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ان میں سے باقی بچ جانے والے چند افراد نہ صرف شدت پسند بن چکے ہیں بلکہ اپنے غصے اور مایوسی کا اظہار بھی غیر ضروری طور پر پرتشدد کاروائیوں کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن ان کو اس حد تک پہنچانے کے پیچھے چند اہم وجوہات ہیں۔ ان کے گناہوں اور جرائم میں وہ بڑے کھلاڑی بھی برابر کے حصے دار ہیں کہ جنہوں نے پہلے انہیں جنم دیا اور پھر انہیں حالات کے رحم و کرم پر تنہا چھوڑ دیا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ 80 کی دہائی کے اوائل میں دنیا بھر کی مسلم ریاست تحریک کے لیے افغان جہاد عملی طور پر وہ مرکزی نقطہ تھا کہ جس کے تحت وہ ایک عالمی طاقت کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کر سکتے تھے۔ وہ رومانی خواب دیکھنے والے لوگ تھے، وہ برے لوگ نہیں تھے بلکہ سیدھے سادے، اسلام پسند اور کبھی کبھار تو معصومانہ حد تک کم فہم۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق غریب اور کم تعلیم یافتہ خاندانوں سے تھا جو جذباتی تو ضرور تھے مگر دنیاوی علوم اور جدید تعلیم سے نابلد۔ اگرچہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹروں اور انجینئروں اور فوجی افسران نے بھی بعد میں ان میں شمولیت اختیار کر لی، تاہم ان میں سے اکثریت اسلامی دنیا کے پسماندہ تعلیمی معیار کی نمائندگی کرتی تھی۔ اسلامی تحریک اور عرب دنیا میں افغان جہاد کے لیے ان کے ذہنوں میں موجود اسلامی خلافت کے رومانوی تصور نے ایک اور اخلاقی جواز پیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے ایسی مذہبی شخصیات اور کرداروں کو جنم دیا کہ جن کے پیروکار ان کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ استاد سیاف ان کے نزدیک آنے والے دور کے خلیفہ تھے، اور فلسطینی ڈاکٹر عبداللہ عظام تمام عرب اور غیر افغان مجاہدین کے امیر۔ پہلی مرتبہ غیر افغان مجاہدین جنگ میں اہم کرداروں کے طور پر سامنے آ رہے تھے۔ عرب اور غیر افغان مسلم ذرائع سے مجاہدین کے لیے آنے والے پیسے، وسائل اور اثاثوں کا ہجوم امریکہ، چین اور اقوام متحدہ کی فراہم کردہ مجموعی امداد کے لگ بھگ ہی تھا۔ ایک چھوٹی تصویر میں کچھ نوجوان تربیت یعنی ٹریننگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ افغان جنگ نے مجاہدین کی ایک نئی نسل تیار کی کہ جسے افغانستان ان کے خوابوں کی تعبیر نظر آ رہا تھا۔ ایک ایسا ملک جہاں بنیادی اسلامی اصولوں پر مبنی ریاست قائم کی جائے۔ یہ عرب مجاہد انتہائی بہادر اور حوصلہ مند تھے، اور جنت کے حصول کے لیے ممکنہ طور پر ہر مختصر ترین راستہ اختیار کرنے کی خواہش رکھتے تھے، مگر وہ ساتھ ہی انتہائی کوتاہ اندیش بھی تھے اور اکثر غصے اور نفرت سے بھرے رہتے اور اپنی ہی مغرب نواز یا روس نواز حکومتوں کے خلاف ایک انتہائی غیر متوازن جنونی سوچ رکھتے تھے۔ اس پرتشدد رویے کے باعث ان کی بالغ نظری سے سوچنے کی تمام صلاحیتیں بری طرح متاثر ہوئیں۔ ان میں سے کچھ تو تکفیری تھے، جسے سب سے زیادہ انتہا پسند مکتبہ فکر قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی نظر میں وہ مسلمان بھی جو ان کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتے کافر تصور کیے جاتے تھے۔ اسلامی ریاست کی تعمیر کا یہ رومانوی خواب اس وقت ٹوٹ کر بکھر گیا جب سوویت یونین کی افغانستان سے روانگی اور کابل کی فتح کے بعد افغان مجاہدین میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ استاد سیاف کہیں گمنامی میں کھو گئے، اور جہاد کے تمام ہیرو جنگ سے متاثرہ افغانستان کی باقیات پر قبضہ کرنے کے لیے آپس میں ہی بری طرح لڑنے لگے۔ افغانستان ایک بکھرا ہوا خواب بن کے رہ گیا۔ اس سے پیشتر سن 1988 میں جنرل ضیاء کو بھی ایک فضائی حادثے میں شہید کر دیا گیا، اور پھر کچھ ہی ماہ بعد پشاور میں ہونے والے ایک اور بم کار دھماکے میں ڈاکٹر عبداللہ عظام کو بھی شہید کر دیا گیا، جس کے باعث پاکستان اور افغانستان میں موجود عرب مجاہدین کا شیرازہ بھی بکھر گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں عرب اپنے اپنے ممالک کو واپس جانے لگے، کچھ رضاکارانہ طور پر واپس جا رہے تھے اور کچھ کو پاکستان نے ملک بدر کر دیا تھا۔ ان میں سے جن عرب باشندوں کا تعلق روس نواز عمرانہ حکومتوں کے ممالک سے تھا، ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا، لہذا انہوں نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ زیادہ تر عرب مجاہدین کو وطن واپسی پر ان کی حکومتوں کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا۔ خاص طور پر اشتراکی دھڑے سے تعلق رکھنے والی مسلمان حکومتوں نے تو ان مجاہدین کو درجنوں کی تعداد میں سولی پر لٹ چڑھا دیا۔ وہ تمام حکومتیں جنہوں نے اپنے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے ان نوجوانوں کو بھیجا تھا، وہ انہیں دوبارہ قبول کرنے پر تیار نہیں تھیں۔ اس مایوس کن صورتحال سے نکلنے کے لیے ان مجاہدین کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان حکومتوں نے جس ظالمانہ انداز میں ان واپس آنے والے مجاہدین کا خاتمہ کیا، اس حوالے سے آج تک کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی۔ مثال کے طور پر الجیریا میں ان افغان عرب مجاہدین نے کبھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا، اور ایف آئی ایس کے تحت جمہوری انتخابات میں حصہ لیا، لیکن جب انتخابات کے نتائج کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کے خلاف فوجی آپریشن کیا گیا، تو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے افغانستان میں حاصل کی گئی جنگی تربیت کا سہارا لیا۔ ایک طرح کے ریاستی ظلم کے خلاف ان کی طرف سے پرتشدد عمل کا اظہار ایک قدرتی امر تھا۔ اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان جنگجوؤں میں کوئی شدت پسند شامل نہیں تھا۔ تاہم یہ بات بھی درست نہیں کہ افغان جنگ سے واپس آنے والے تمام عرب یا غیر عرب مجاہد دہشت گرد تھے یا ہیں، اور انہیں القاعدہ کا نام دے کر نشانہ بنانا چاہیے۔ یہ یقیناً افغان جہاد اور اس کے بعد کے دور میں ان کی حالت ذات کی تاریخی طور پر ایک غلط منظر کشی ہوگی۔ دنیا بھر میں آج بھی افغان جہاد سے واپس آنے والے ایسے کئی مجاہدین موجود ہیں جو اپنے وطنوں کو واپس آنے میں کامیاب ہو گئے اور آج اپنے خاندانوں کے ساتھ ایک عام زندگی گزار رہے ہیں۔ جبکہ افغان جہاد اور ان کی زندگی میں محض ایک پرجوش اور مہم جو نمازی بن چکا ہے۔ ان غیر افغان بے گھر مایوس اور مفرور مجاہدین کی ایک بڑی تعداد سوڈان پہنچی، جہاں جنرل بشیر کی حکمرانی میں ان کے لیے ایک ہمدرد حکومت موجود تھی۔ جنرل بشیر سابق اخوان رہنما اور ڈاکٹر عبداللہ عزام کے دوست ڈاکٹر حسن ترابی سے مذہبی رہنمائی لیتے تھے۔ سوڈان نے ان تمام مجاہدین کو جو افغانستان چھوڑنا چاہتے تھے اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ اب ان عرب مجاہدین کے لیے افغانستان کا باب عملی طور پر بند ہو چکا تھا۔ سوڈان پہنچنے والے ان مجاہدین میں ایک عرب مجاہد اسامہ بن لادن بھی تھا، جو کہ ایک اچھے اور مالدار سعودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ سعودی عرب میں تعمیرات کے اپنے خاندانی کاروبار کے تجربے کو یہاں منتقل کر کے افغان جنگ کے دوران افغانستان میں سرنگوں اور گہرے غاروں کی کھدائی سے اپنی الگ پہچان بنا چکا تھا۔ لیکن اس ایک چیز کے علاوہ اس کی شخصیت میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اپنے غریب مجاہد ساتھیوں کی مدد کے لیے اس کی فراخدلی سے اسے عرب مجاہدین نے مقبول بنا رہی تھی، جو افغان جہاد کے دوران اپنے مرکزی رہنماؤں کی وفات کے بعد کسی متبادل مذہبی قیادت کی تلاش میں تھے۔ سادہ لو نوجوان عرب مجاہدین کو ہمیشہ سے کسی مذہبی قیادت کی ضرورت رہتی تھی، اور وہ ہر حال میں اب کسی نہ کسی شخص کو یہ مقام دینا چاہتے تھے۔ ایک چھوٹی سی تصویر ہے جو کہ سن 1985 میں اسامہ بن لادن استاد برہان الدین ربانی کے ہمراہ ہے۔ یہ عرب مجاہدین امریکی دباؤ کے باعث سوڈان سے بھی نکال دیے گئے تھے اور طالبان کی حکومت قائم ہوتے ہی افغانستان واپس آ گئے۔ ڈاکٹر ترابی اور جنرل بشیر کے تعلقات بھی دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، اور بالآخر ڈاکٹر ترابی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح عرب مجاہدین کے لیے سوڈان میں موجود تمام تر ہمدردیاں دم توڑ گئیں۔ افغانستان میں ایک مرتبہ پھر ان کا مرکز بننے والا تھا، مگر اس مرتبہ ان کے جذبات انتقامی ہو چکے تھے۔ طالبان حکومت ان ہزاروں بے گھر عرب باشندوں کے لیے امید کی آخری کرن تھی۔ اسامہ اپنے نام، نسب اور دولت کے باعث ان کے شیخ کی حیثیت سے سامنے آیا، اور اس کی اس حیثیت پہ اعتراض کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ زندہ رہ جانے والے عرب مجاہدین میں سب سے زیادہ تجربہ کار تھا، اور ایک عام سے متوسط ذہانت، نرم گفتار اور اعلی اخلاق رکھنے والا ایک روایتی عرب تھا، جس میں نظریاتی فکر کی بہرحال کمی تھی۔ اسامہ کوئی مفکر نہیں تھا، وہ کوئی فلسفی دانشور یا کوئی فوجی حکمت عملی بنانے والا صاحب نظر بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب میں دنیا بھر میں دہشت گردی کے ہولناک واقعات کو اس سے منسوب ہوتے سنتا ہوں، تو مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ تمام کاروائیاں اس اسامہ کی نہیں ہو سکتی کہ جس سے اس دور کے لوگ واقف تھے۔ افغان جہاد سے اپنی وابستگی کے 7 برس کے دوران میں نے کبھی پشاور یا افغانستان میں القاعدہ کی اصطلاح نہیں سنی۔ مکتبہ خدمات کے نام سے ایک ادارہ اس زمانے میں ضرور موجود وجود رکھتا تھا، مگر اس کی حیثیت عرب مجاہدین کے لیے محض ایک انتظامی مرکز کی تھی اس عجیب و غریب اصطلاح یعنی القاعدہ کی ابتدا کے بارے میں جاننا یقیناً ایک دلچسپ تحقیقی اور تاریخی مشق ہوگی کہ جسے آج عالمی دہشت گردی کے لیے ایک عمومی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا تعلق اسامہ جیسے کرداروں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ افغان جنگ کے دوران القاعدہ کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اگر ان میں سے کچھ لوگ آج تشدد کا راستہ اپنا رہے ہیں تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی ٹھوس وجوہات ہیں۔ دنیا کے نظام نے انہیں جنگ میں استعمال کرنے کے بعد کبھی واپس قبول نہیں کیا اور نہ ہی انہیں دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی گئی۔ سعودی حکومت نے اسامہ سے اس کی شہریت بھی چھین لی اور اس کے ہزاروں ارب حامیوں کی طرح بے گھر کر دیا۔ ایسے بے گھر مایوس جنگجوؤں سے اور کیا توقع کی جا سکتی تھی۔ جب میں 1986 میں یونیورسٹی ٹاؤن پشاور میں واقع حزب اسلامی کے مہمان خانے پہنچا تو یقیناً ان تمام حقائق سے لا علم تھا، اور میں اس بات سے بھی ناواقف تھا کہ اب میری زندگی کے سب سے زیادہ حیرت انگیز، سحر انگیز اور تلاطم خیز دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 3 یہاں مکمل ہوتا ہے اور کتاب کا باب نمبر 2 بھی یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 3 یعنی باب نمبر 3 میں سنیں۔